خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امام قاضی ایاز ملکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو جامع فضائل پر مشتمل حدیث حدیث ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سن رہے تھے کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صورت کو بھی بیان کیا ہے اور حسن سیرت کو بھی بیان کیا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو سنے اور ایک عرصے تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو چھپا کے رکھا کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن جب امام حسین کو بتایا تو پتہ چلا کہ امام حسین تو ان سے پہلے یہ باتیں جان چکے ہیں اور یہ باتیں انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سنی تھی اور مختلف سوالات کیے تھے، یعنی حسن صورت کے بارے میں بھی حسن سیرت کے بارے میں بھی کہ گھر کے اندر کیا انداز ہوتا تھا، گھر کے باہر کیا انداز ہوتا تھا، جب اپنے رفقا کے اندر اپنے ساتھیوں کے اندر بیٹھتے تو کیا انداز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا کرتا تھا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے آگے بات بڑھاتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بردبار تھے، خود حیا والے تھے، خود صبر فرمانے والے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار تھے، تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ آپ کی مجلس کے اندر آواز بھی بلند نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی وہاں پر کسی کی حد کے عزت ہوتی، کسی کی بے عزتی کی جاتی، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا اور کسی کی غلطیاں بھی وہاں پر نہیں پکڑی جاتی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ آگے فرماتے ہیں کہ یتعاطفون بالتقوى متواضعین یوقرون فیہ الکبیر ویرحمون الصغیر ویرفدون ذی الحاجۃ ویرحمون الغریب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی اس سیرت کے ساتھ مزین تھے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے، شفقت کرتے، تقوی اختیار کرتے، تواضع کرتے، بڑا ہوتا تو چھوٹا اس کی عزت کرتا، چھوٹا ہوتا تو بڑا اس کے اوپر رحم کرتا، جس کی حاجت ہوتی تو حاجت کو یہ افراد پورا کرتے، کوئی اجنبی آ جاتا وہاں پر تو اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ اس کے اوپر رحم کیا کرتے تھے، شفقت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ فسألته عن سیرته فی جلسائه، مزید ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يويس منه، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اعلی اخلاق تھے، نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، نہ سخت لہجہ ہوتا نہ سخت طبیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ چلا کر بات کرتے نہ کوئی خراب بات کرتے، فحش بات کبھی نہیں کرتے، کسی کو عیب نہیں لگایا کرتے تھے، بے جا کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے، جس کی خواہش نہیں اس کے در پہ نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی اس کے پیچھے پڑ جائیں، جس کو چاہنا ہی نہیں ہے، جو طلب ہی نہیں ہے تو اس سے تغافل برتا کرتے تھے، لیکن ذات ایسی تھی کہ آپ سے کوئی مایوس نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کی امیدیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لگی ہوتی تھیں۔ آگے فرماتے ہیں قطر کا نفسہ من ثلاثی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے تین باتیں چھوڑی ہوئی تھیں۔ نمبر ایک، ریاکاری، حضور کا ہر کام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا اخلاص کے ساتھ، والاکثار، اور ذخیرہ اندوزی یا مال و دولت کا جمع کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نہیں تھا۔ وما لا یعنیہ، اور جس چیز کی حاجت نہیں، جو آپ کے مطلب کی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ اسی لیے خود ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، آدمی کے بہترین اسلام میں سے، یعنی اسلام کی بہترین باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دے۔ تو جو فرمایا اس پر عمل بھی تھا، یعنی کہ فقط لوگوں سے کہا بلکہ خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی پر عمل کرتے تھے کہ ترک ما لا یعنیہ، یعنی آپ اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ، اور لوگوں کو تین طرح سے آپ نے چھوڑا ہوا تھا۔ نمبر ایک، اس طرح کہ لا یکان لا یذم احدن، کسی کی مذمت نہیں فرمایا کرتے تھے، ولا یعیرہ، کسی کو آر نہیں دلاتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم ایسا کرتے ہو، ایسا نہیں، ولا یطلب عورتہ، کسی کے عیبوں کے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پڑتے تھے، کسی کے عیب تلاش نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ ہر چیز آپ کے اوپر واضح تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ تھی کہ کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے کسی کی برائی بھی بیان نہ کیا کرو، میرے اصحاب کی برائی نہیں بیان کیا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا سینہ صاف ہو۔ ٹھیک ہے، ولا یتکلم الا فیما یرجو ثوابہ، گفتگو اسی کام کی فرمایا کرتے تھے کہ جس میں ثواب کی امید ہوا کرتی تھی۔ اذا تکلم اطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير، یعنی جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے جو ساتھی ہوتے تھے، آپ کے صحابہ ہوتے تھے، وہ اپنے سروں کو ایسے جھکا لیا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واذا سكت تكلموا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکوت فرماتے تو اب یہ گفتگو کرتے۔ لا يتنازعون عنده الحديث، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کرتے، کسی بات میں آپ کے پاس جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ من تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ جو حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرتا تو سب توجہ کے ساتھ اس کی بات بھی سنا کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات کہہ کے فارغ ہو جاتا۔ حدیثهم حدیث اولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، اور جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان ہنستے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دل جوئی کے لیے اس کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ سارے جو ہے سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہنسی ہے اور سپاٹ چہرہ کوئی کر لے تو پھر عجیب سا محسوس ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی نہیں تھی، جس پہ دوسرے مسکرا رہے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر مسکرائے کرتے تھے، جس پر صحابہ تعجب کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر تعجب فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی اجنبی مسافر آتا اور گفتگو میں سختی اختیار کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر صبر کیا کرتے تھے، کہ اجنبی ہے، جانتا نہیں، سختی سے گفتگو کر رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سختی نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر صبر کیا کرتے تھے، اور یوں فرمایا کرتے تھے، وَيَقُولُ اِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يَطْلُبُهَا فَارْفِدُوهُ وَيَقُولُ اِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يَطْلُبُهَا فَارْفِدُوهُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے تو پھر اس کی مدد کرو، اس کی حاجت کو پورا کرو. ولا يطلب الثناء الا من مكافئ ولا يقطع على احد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء او قيام. ہر وہ شخص کے جو آپ کی تعریف کرتا تو تعریف اسی کی لیتے کہ جس کو آپ بدلہ دیتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا کرتے تھے، وہ احسان کرتا کوئی چیز رکھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بدلہ دے دیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کی گفتگو کو کاٹتے نہیں تھے، درمیان میں سے کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے. ہاں اگر وہ حد سے بڑھ جاتا تو یا تو وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے یا کوئی اچھی گفتگو کر کے اس کی بات کو کاٹ دیتے، کہ اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ٹوک دیا کرتے تھے، ورنہ اگر کوئی گفتگو کرتا تو اس کی گفتگو کو ٹوکتے نہیں تھے. ہنا انتہا حدیث سفیان ابن وکیع. وزاد الآخر قلت کیف کان سکوتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ مزید ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموش رہنا کیسا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال کان سکوتہ علی اربعین، چار باتوں کی وجہ سے آپ خاموش رہا کرتے تھے. علی الحلم، بردباری کی وجہ سے، کسی نے غلط بات کی، کسی نے سخت بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی تو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بردباری کی وجہ سے سکوت اختیار فرمایا کرتے تھے. والحذری، اور احتیاط کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے. والتقدیر والتفکری، اور تقدیر اور سوچ و بچار کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے. اب خود اسی کی وضاحت کرتے ہیں کہ فاما تقدیر ہو ففی تسویت النظر والاستماع بین الناس، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تقدیر کی وجہ سے، یعنی تقدیر سے مراد کیا ہے، اس کی وجہ سے خاموش رہنا، اس سے مراد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے خاموش رہتے تھے تاکہ لوگوں کی گفتگو کو سنیں، کیونکہ جب خود بندہ کوئی گفتگو کرے گا تو سامنے والے کی گفتگو سن نہیں سکے گا. کسی کے اوپر توجہ دینے کے لیے، کسی کی بات کو توجہ کے ساتھ سننے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہا کرتے تھے، اور سب کو برابر کا درجہ دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کرتے تھے. یہ نہیں کہ بڑے کی بات تو توجہ سے سنی، چھوٹے کی بات کو توجہ سے نہیں سنا، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتے تھے. آگے فرماتے ہیں اما تفکرہ ففیما یبقا ویفنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو تفکر ہوتا تھا جس کی وجہ سے آپ خاموش رہتے تھے، حلم کی وجہ سے، احتیاط کے پیش نظر، تقدیر کے پیش نظر، تفکر کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کے بارے میں سوچتے تھے. فیما یبقا ویفنا، دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ و بچار کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہا کرتے تھے. وجمع له الحلم في الصبر فكان لا يغضبه شيئا يستفزه، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حلم اور صبر دونوں دیا گیا تھا، کسی بات پر صبر کر لینا اور ساتھ ہی ساتھ برد باری کا مظاہرہ کرنا، یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود تھیں. بعض اوقات بندہ صبر کر لیتا ہے زبردستی، لیکن برد باری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اچھائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر دونوں باتیں جمع کر دی گئی تھیں. لہذا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا غصہ دلائے کہ جو آپ کے مقام و مرتبے سے ہٹ کر آپ کو گفتگو کرنے پر مجبور کرے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر صبر و حلم دونوں چیزیں موجود تھیں. وجمع له فی الحذر اربعون، یہ جو احتیاط کی بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احتیاط کے پیش نظر خاموش رہا کرتے تھے، تو اس میں چار باتیں آپ احتیاط کو پیش نظر رکھتے تھے، یعنی ویسے ہی احتیاط جو برتا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں چار باتیں تھیں. نمبر ایک، اخذہ بالحسن لیقتدا بہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اچھی بات کو اختیار فرماتے تاکہ اس اچھی بات میں آپ کی پیروی کی جائے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر اچھی بات کو اختیار فرماتے تاکہ آپ کی پیروی کی جائے۔ وترکہ القبیح لینتہا عنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بری باتوں کو ترک کرتے تھے، چھوڑتے تھے، تاکہ آپ کی پیروی میں لوگ بھی اس کو چھوڑیں۔ واجتہاد الرأی بما اصلح امته والقیام لهم بما جمع لهم امر الدنیا والآخرہ۔ یہ دو باتیں ایک ساتھ بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کر کے اس بات کو اختیار فرماتے کہ جو آپ کی امت کے لیے زیادہ مفید ہو، آپ کی امت کے لیے زیادہ مفید ہو، اس بات کے لیے آپ کوشش کیا کرتے تھے، اور اسی طرح اسی کام کو آپ لیا کرتے تھے کہ جس میں امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری جمع کر دی گئی ہو۔ یعنی ایسا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے کہ اس کو اختیار کر کے امت کے لیے دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ فرماتے ہیں انتہا الوصف بحمد اللہ وعونہ، اللہ کے فضل و احسان، اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہے، اس کی مدد ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کو بیان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آگے جو 26ویں ہماری فصل ہے جو اسی باب کی ہے، اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث پاک پیچھے گزری ہے اس کے مشکل الفاظ کی عربی ہی میں تشریح کی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ برکت کے لیے اس کو سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں فصل فی تفسیر غریب ہذا الحدیث و مشکلہ، قوله المشذب ای البائن الطول فی نحافت وهو مثل قوله فی الحدیث الآخر لیس بالطویل الممغت والشعر الرجل الذي كأنه مشت فتكسر قليلا ليس بصبت ولا جعد والعقيقة شعر الرأس أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها وإلا تركها معقوسة ويروى عقيصته وأزهر اللون نجيره وقيل أزهر حسن ومنه زهرة الحياة الدنيا أي الحياة الدنيا أي زينتها وهذا كما قال في الحديث الآخر ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم والأمهق هو الناسع البياض والآدم الأسمر اللون ومثله في الحديث الآخر أبيض مشرب أي فيه حمرة والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه والأشم الطويل قصبة الأنف والقرن اتصال شعر الحاجبين وضده البلد ووقع في حديث أم معبد وصفه بالقرن والأدعج الشديد سواد الحدقة وفي الحديث الآخر أشكل العين وأستر العين وهو الذي في بياضها حمرة والضليع الواسع والشنب ورونق الأسنان وماؤها وقيلها رقتها والتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب والفرج فرق بين الثنايا ودقيق المصروبة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة بادن ذو لحم ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعده بعضا مثل قوله في الحديث الآخر لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم أي ليس بمسترخ اللحم والمكلثم القصير الذقن والصباء البطن والصدر أي مستويهما مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال وهو أحد معاني أشحاها أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعص وهو تطامن فيه وبه يتضح قوله قبل صباء البطن والصدر أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاض البطن ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في رواية الأخرى وحكاء ابن دريد والكراديس رؤوس العظام وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاش والكدد والمشاش رؤوس المناكب والكدد مجتمع الكتفين وشثن الكفين والقدمين لحيمهما والزندان عظم الذراعين وسائل الأطراف أي طويل الأصابع وذكر ابن الأنباريج أنه روي سائل الأطراف أو قال سائل بالنون وقال وهما بمعنى تبدل اللام من النون ان صحت الروایت بها واما على الروایت الاخرى وسائر الاطراف فاشاره الى فخامه جوارحه كما وقعت مفصله في الحديث وراحب الراحه اي واسعها وقيل كن به عن سعه العطاء والجود وخمسان الاخمصين اي متجافي اخمص القدم وهو الموضع الذي لا تناله الارض من وسط القدم ومسيح القدمين اي املسهما ولهذا قال ينبو عنهما الماء وفي حديث ابي هريره خلاف هذا قال فيه اذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له اخمص وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين وبه قالوا سمي المسيح ابن مريم اي لم يكن له اخمص وقيل مسيح لا لحم عليهما وهذا ايضا يخالف قوله شثن القدمين والتقلع رفع الرجل بقوة والتكفؤ الميل إلى سنن الممشي وقصده والهون الرفق والوقار والذريع والذريع الواسع الخطوي أي أن مشيته كان يرقع فيه رجليه بسرعة ويمد خطوه خلاف مشية المختار ويقصد سمته وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة كما قال كأنما ينحط من صبب وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم وأشاح مال وانقبض وحب الغمام البرد وقوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للآمة وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة ويدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده ولا ينصرفون إلا عن ذواق قيل عن علم يتعلمونه ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر والعتاد العدة والشيء الحاضر المعد والموازرة المعاونة وقوله لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لمصلاه موضعا معلوما وقد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه ولا توبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء ولا تنسى فلتاته أي لا يتحدث بها أي لم تكن فيه فلتة وإن كانت من أحد سترت ويرفدون يعينون والصخاب الكثير الصياح وقوله ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ قيل مقتصد في ثنائه ومدحه وقيل إلا من مسلم وقيل لا من مكافئ على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له ويستفزه يستخفه وفي حديث آخر في وصفه صلى الله عليه وسلم منهوس العقب أي قليل لحمها وأهدب الأشفار أي طويل شعارها قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ الباب الثالث تیسرا باب فیما ورد من صحیح الاخبار ومشهورها بعظیم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارین من کرامته یعنی یہ باب الثالث ان صحیح اور مشہور حدیثوں کے بارے میں ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بلند ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات رفیع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا فرمائے ہیں وہ بھی اس باب کے اندر آئیں گے فرماتے ہیں کہ لا خلاف انہ اکرم البشری وسید ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفا یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف ہوتا ہے کہ اختلاف ہوتا ہے اختلاف دلیل کے ساتھ ہوتا ہے خلاف بلا دلیل ہوتا ہے عمومی طور پر اختلاف دلیل کے ساتھ ہوتا ہے خلاف بلا دلیل ہوتا ہے یہ ایک فرق کی تفسیر ہے باقی اس میں اختلاف اور خلاف میں علماء نے اور فرق بھی کیے ہیں فرماتے ہیں اختلاف نہیں لا خلاف کوئی اختلاف کوئی خلاف اس کے اندر ہے یعنی سب متفق ہیں اس بات پر یعنی اہل عقل اہل دانش اس بات پر متفق ہیں کہ انہو اکرم البشر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر کے اندر بلکہ کل مخلوق کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب رکھنے والے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا، یہ بات جان لو کہ اس باب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں ہیں اس میں بکثرت حدیثیں وارد ہیں، وَقَدْ اِقْتَصَرْنَ مِنْهَا عَلَى صَحِيحِهَا وَمُنْتَشِرِهَا، یعنی ہم یہاں پہ جو ذکر کریں گے وہ صرف کچھ صحیح حدیثیں اور مشہور حدیثیں ذکر کریں گے۔ وَحَصَرْنَا مَعَانِيَ مَا وَرَدَ مِنْهَا فِي اِثْنَيْ عَشَرَ فَصْلًا، اور جتنی بھی ہم حدیثیں ذکر کر رہے ہیں ان کو 12 فصلوں کے اندر ذکر کریں گے، 12 فصلوں میں یا 12 سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ لیکن بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اس جو شفا شریف کا ترجمہ کیا ہے، ویسے تو کئی علماء نے ترجمہ کیا ہے، ایک ترجمہ عبدالحکیم شاہجہ پوری رحمت اللہ تعالی نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بات کی 12 فصلوں کی، بات کی 12 فصلوں کی، لیکن مصنف نے 15 فصلیں لکھ ڈالی، کہا کہ یہ تو ایک مختصر، یعنی ایک یہ تو بہت معمولی سی بات ہے کہ 15 فصلیں لکھ ڈالیں، ایسے امام اجل اور عاشق رسول کے لیے 12 فصلے کے 1200 فصلے لکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ وہ جس کی مدح کر رہے ہیں، جس کی ثنا کر رہے ہیں، ان کی مدح جو ہے وہ 1200 فصلوں میں بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو بات تو کی ہے 12 فصلوں کی، لیکن انہوں نے یہاں پر لکھ ڈالی 15 فصلیں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ احادیث کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہے، اور خصائص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ، یعنی خصائص سے مراد وہ باتیں کہ جو آپ کو حاصل ہوئیں کسی دوسرے کو نہیں ملی، کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر عالم ہیں، اور لکھنے والوں میں آپ کا شمار صفحے اول کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے کسی فن کو نہیں چھوڑا کہ جس میں آپ نے نہ لکھا ہو۔ یعنی اگر کوئی بہت زیادہ کتابیں لکھنے والا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیوطی العصر ہے، اپنے زمانے کا سیوطی ہے، کہ اتنی زیادہ کتابیں لکھنے والا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات پر، سیرت پر کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کتاب آپ نے لکھی الخصائص الکبریٰ کے نام سے، جو آپ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ آپ نے اپنی ایک اور کتاب الفارق بین المصنف والسارق، اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو 20 سال میں لکھا ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے اتنی۔ علامہ سیوطی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جلالین شریف جو ان کی اتنی بڑی کتاب ہے، یہ منقول ہے کہ آپ نے 40 دن کے اندر لکھ ڈالی تھی اتنی بڑی کتاب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے اوپر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیتوں پر فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے 20 سال کے اندر مختلف کتابوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو تلاش کر کر کے لکھا ہے، 20 سال لگ گئے اس کو لکھنے میں۔ تو ظاہر ہے کہ 20 سال کی اگر 200 سال بھی لکھتے رہتے تو پورا نہ ہو پاتا، ملتا ہی رہتا، جو انہیں ڈھونڈتے رہتے تو نکات آتے رہتے سامنے ان کے۔ تو بہرحال بہت اچھی کتاب آپ نے یہ لکھی ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے، اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے۔ فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی، الفصل الاول فیما ورد من ذکر مکانته عند ربه عز وجل والاستفاع ورفعۃ الذکر والتفضیل وسیادۃ ولد آدم وما خصه به فی الدنیا من مزایا الرتب وبرکۃ اسمه الطیب۔ یعنی پہلی فصل، پہلا سبق جو ہم ذکر کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں مقام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چن لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا، اور جو بڑے بڑے رتبے اللہ نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمائے اس کو بیان کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ نام کی برکتیں ہم اس سبق کے اندر بیان کریں گے. سب سے پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں. اخبرنا الشیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد العدل اذنم بلفظه قال حدثتنا ام القاسم بنت ابی بکر بن یعقوب عن ابیها قال حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن اسماعيل عن يحيى الحماني قال حدثنا قيس عن الاعمش عن ابي بن ربيعه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلنا من خيرهم قسما فذلك قوله تعالى اصحاب اليمين واصحاب الشمال فانا من اصحاب اليمين وانا خير اصحاب اليمين ثم جعل القسمين اثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا وذلك قوله تعالى فاصحاب الميمنه واصحاب المشأمه والسابقون السابقون فانا من السابقين وانا خير السابقين ثم جعل الاثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيله وذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الايه فانا اتقى ولد ادم واكرمهم على الله ولا فخرا ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا, دو قسموں میں تقسیم کیا, اور مجھے ان دونوں میں جو سب سے بہترین قسم تھی اس کے اندر رکھا. اور پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے افراد کا سورۃ الواقعہ میں ذکر فرمایا کہ اصحاب یمین اور اصحاب شمال, اصحاب یمین اور اصحاب شمال, اصحاب شمال یعنی الٹے ہاتھ والے دائیں جانب والے اور اصحاب یمین سیدھی جانب والے. تو سیدھی جانب والوں کی تعریف کی گئی ہے, ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, اور الٹی جانب والوں کی مذمت کی گئی ہے, یعنی جنتی دوزخیوں کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے. تو فرمایا کہ میں اصحاب یمین میں سے ہوں, میں اصحاب یمین میں سے ہوں, فقط اصحاب یمین میں سے نہیں بلکہ اصحاب یمین میں سب سے بہتر ہوں. آگے خود فرما رہے کہ ولا فخرا, یہ میں بات فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ ان دو قسموں کو جو کیا تھا ان میں سے تین قسمیں بنائیں, ان میں سے تین قسمیں بنائیں اور مجھے ان میں سے بہتر کے اندر رکھا. تین قسمیں کون سی بنائیں؟ اصحاب المشأمہ الٹی جانب والے, ٹھیک ہے, اور جو اصحاب یمین تھے اصحاب, ان کی دو قسمیں کی, ایک اصحاب المیمنہ اور دوسری سابقون. جنت کے اندر جو درجے ہوں گے وہ ہر ایک کے مساوی نہیں ہوں گے, سب سے آگے جو ہوں گے وہ سابقون ہوں گے, یعنی سبقت لے جانے والے. والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو سبقت لے جانے والے ہیں یعنی آگے بڑھ جانے والے ہیں, یہی اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے والے ہیں. تو اصحاب الیمین بھی ہوں گے جنت کے اندر, لیکن اصحاب المیمنہ بھی ہوں گے, لیکن اصحاب المیمنہ میں جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ کن کا بڑا ہوگا؟ سابقون کا. وہ ہوں گے بھی صحابہ میں سے تو بہت زیادہ ہوں گے, اور آنے والے لوگوں میں ان کی تعداد قلیل ہوگی بعد والوں کے اندر, جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سابقین میں سے ہوں, میں سابقین میں سے ہوں, یعنی جو آگے بڑھ جانے والے ہیں ان میں سے ہوں, فقط یہ نہیں, انا خیر السابقین, جو سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان میں بھی سب سے بڑا مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین تقسیمیں کی, ان کی قبیلے بنائے ان کے, تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر قبیلے کے اندر رکھا, سب سے بہتر قبیلے میں رکھا. جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے تمہیں جو بنایا ہے مختلف قبیلے بنایا ہے, مختلف خاندان بنایا ہے, تو یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو جان لو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ تم میں ڈرنے والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. بخاری شریف کے اندر جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے کثرت عبادت کی وجہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں پاؤں شریف کے اندر ورم آ گیا ہے تو اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلوں کو بخش دیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف لے آئے اور یہ فرمایا انا اعلمکم واتقاکم باللہ انا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. تو میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں. تو سب سے زیادہ تقوی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. واکرمہم علی اللہ ولا فخرا, میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے. یہ ساری باتیں تحدیث نعمت کے لیے, اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے, اس کے شکرانے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی من خیرها بیتا, اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہترین گھر کے اندر رکھا, سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا گھرانہ ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت, اللہ تبارک و تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے خرابی کو, گندگی کو دور فرما دے. تمہارے اندر کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے, تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. آگے قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وعن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوه, یعنی صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب سے ہے, کب سے آپ کے لیے نبوت ثابت ہے. فرمایا قال وآدم بين الروح والجسد, کہ اس وقت سے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے, اس سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, ابھی آدم علیہ السلام کی خلقت نہیں ہوئی, آپ نبی تھے. یہ فقط علم کی بات نہیں, حقیقتا نبی تھے, یعنی اللہ کے علم میں تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام نبی تھے اس وقت بھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالفعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی تھے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی آپ کے لیے, حضور علیہ السلام کے لیے نبوت ثابت تھی. آگے فرماتے ہیں وعن واصلۃ بن الاصقعی قال قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة واصطفى من قريش واصطفاني من بني هاشم, یعنی بے شک, یعنی واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چن لیا اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چن لیا یعنی اختیار کیا, پسند فرمایا, اور قریش میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چن لیا, یعنی مجھے فضیلت عطا فرمائی. تو درجہ بدرجہ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام مخلوق میں سب سے افضل ہونا یہ ثابت ہو جائے گا. مزید فرماتے ہیں وَمِن حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ انا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخرا, کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں, لیکن اس بات کو میں بطور فخر بیان نہیں کر رہا. وفی حدیث ابن عباس, حضرت ابن عباس کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا, کہ اولین آخرین جو آئے ہیں آئیں گے, سب سے زیادہ اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائیے, اس میں کوئی فخر نہیں ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ اتانی جبریل علیہ السلام فقال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى بنی اب افضل من بنی هاشم, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ میں نے مشرق و مغرب پلٹ ڈالے, چھان ڈالے, لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا اور کوئی گھرانہ میں نے بنو ہاشم سے افضل گھرانہ نہیں دیکھا. یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کی لذت عطا فرمائے, محبت عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتی بالبراق لیلۃ اسری به فاستصعب علیہ فقال له جبریل بمحمد تفعل هذا فما ركبك احد اكرم على الله منه فرفض عرقا. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس رات جس میں آپ کو معراج کروائی گئی براق لایا گیا تو براق خوشی سے مچلا اچھلا, نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر حضرت علیہ السلام کا سوار ہونا مشکل ہو گیا. تو جبریل علیہ السلام نے اس براق سے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے کہ یہ یہاں پر موجود ہے تو مچل رہا ہے, اتنا اونچا ہو گیا کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا سوار ہونا. تو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ تجھ پر ان سے زیادہ عزت والا کوئی سوار ہی نہیں ہوا, یعنی اللہ کی بارگاہ میں جتنی ان کی عزت ہے جتنے یہ مکرم ہیں ایسا کوئی نہیں ہے. براق یہ سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا اور نیچے ہو گیا اور حضور علیہ السلام بآسانی اس کے اوپر سوار ہو گئے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, زندگی ہماری اسی میں گزارے, حضور علیہ السلام کے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمع